الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتے, درخت بنا دیتے, جانور بنا دیتے, پتھر بنا دیتے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا. اور انسان بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان اس دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, اس کے برابر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں آتا ہے, ایک آدمی جس کے پاس کمزور سے کمزور درجے کا ایمان ہوگا, مان لیجئے کہ مثلا صرف ایک مرتبہ کلمہ دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول, اس کے بعد کوئی عمل اچھا نہیں کیا, نہ دوبارہ کلمہ پڑھا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ تلاوت کیا, کچھ نہیں کیا, سب سے کمزور درجے کا ایمان اس کے پاس ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا. جہنم میں جل کر کے کوئلے کی طرح کالا ہو جائے گا. سب سے اخیر میں اس کو جو جہنم سے نکال کر جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کو سب سے چھوٹی جو جنت ملے گی اس ساری دنیا سے 10 مرتبہ بڑی ہوگی, ساری کائنات سے 10 مرتبہ بڑی. سب سے چھوٹی جنت سب سے کمزور ایمان والوں کو ملے گی. اندازہ لگائے ایمان کا ویلیو کتنا زیادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو ایمان عطا فرمائے کتنی قیمتی چیز ہے. قرآن پاک کے اندر 3rd پارے کی بالکل آخر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, قیامت کے دن کفار کے پاس ایمان نہیں ہوگا, ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش پوری زمین بھر کر کے ہمارے پاس سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کو دے کر کے جہنم سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ, کہ مجھے اتنا سونا نہیں چاہیے, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہے تو جنت تیرے لیے ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو سونے چاندی سے کام نہیں بنے گا. معلوم ہوا کہ ایک کمزور سے کمزور درجے کا جو ایمان ہے دنیا بھر کے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے؟ اپنے فضل و کرم سے دیا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نبیوں سے رشتہ ہے, رشتہ داری ہے, نبی کے باپ, نبی کی بیویاں, نبی کے بیٹے, نبی کے چچا وغیرہ ہیں. اللہ پاک نے ان کو ایمان نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا اور کیوں دیا وہ بھی اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ پاک کا احسان ہے, ہم اس کا بار بار شکر ادا کریں, بار بار فیملی کے اندر, بیوی بچوں کے اندر اس کو دہرائیں. بتائیے, اگر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان نہ دیتے تو دنیا کی کون سی طاقت ہمیں ایمان دے سکتی تھی؟ سارے علماء مل کر کے بھی ہمیں ایمان نہیں دے سکتے, سارے جماعت کا کام کرنے والے بھی مل کر کے ایمان نہیں دے سکتے, سارے دوست احباب مل کر کے, سارے انسان مل کر کے بھی ایمان نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے نبی ہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین. آپ نے دعوت کا کام کیا, دین کی محنت کی, سب کے اوپر محنت کی, لیکن آپ کے چچا ابو جہل کو, ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی, ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ناقص تھی, آپ کی محنت میں کچھ کمی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنی محنت آپ نے ابو بکر پر کی تھی ویسے ہی محنت ابو جہل پر بھی کی تھی, ابو طالب پر بھی کی تھی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا اس فتنوں کے زمانے میں, اس کفرستان کے اندر جہاں پر زیادہ تر کفار لوگ رہتے ہیں, جہاں پر مسلمان مغلوب ہیں, عاجز ہیں, طرح طرح کی پابندیاں ہیں، ان پر سختیاں ہیں، ان سب کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو ان فتنوں سے بچا کر کے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اگر پوری زندگی ہم صرف اس ایک نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک سجدے میں گزار دے، تب بھی اس نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے کہا کہ اللہ، میں آپ کی نعمت کا شکریہ کیسے ادا کروں، کیونکہ جیسے نعمت آپ کی طرف سے ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی آپ کی توفیق سے ہوگا، یہ بھی آپ کی نعمت ہے. اللہ، میں آپ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد، یہ اقرار کرنا کہ تم میری نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، یہی میری نعمت کا شکریہ ہے. سچ پوچھیے، ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کتنے قدم ہم چل کے گھر سے یا اپنے کاروبار سے اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی توفیق سے. ہر قدم پر اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کیے، ہمارے درجات کو بلند کیے، فرشتے ہمارا استقبال کر رہے تھے، ہم اللہ کے گھر میں آ رہے تھے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. ہم آئے نہیں، ہم کو لایا گیا ہے. ہم یہاں آئے نہیں، ہم کو بلایا گیا ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک نے ہم کو یہاں بلایا ہے. ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ دشمنوں کو نہیں بلاتے، مطلب عام دوستوں کو بھی نہیں بلاتے. جن ایسے دوست جن سے ہمارے خصوصی تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور ہم کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو ہم اس کو گھر میں بلاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، اس کو ٹھہراتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ دیر تک رہے. تو اسی طرح اللہ پاک ہر ایک کو گھر میں، اپنے گھر میں نہیں بلاتے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس سپر پاور طاقت ہے، سونا چاندی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا. اللہ نے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی. اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے علماء نے نقل کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان پر موت نصیب فرماوے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرمایا، موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر کرو. اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا. تو اگرچہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، مان لیا صرف زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دل کے اندر حقیقت نہیں اتری ہے، لیکن زبان پر اللہ کا نام آنا یہ بھی نعمت ہے. زبان سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ ایمان کو باقی رکھیں گے، بلکہ انشاءاللہ ایمان کو بڑھائیں گے، نعمت ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھائیں گے. اللہ کا ہزار لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے قیامت کے دن، خاص طور سے رمضان مبارک کے اندر جیسے اور عبادتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی، روزانہ نہیں تو کبھی کبھی، رمضان میں، پورے رمضان میں ایک مرتبہ ہم دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے، دو رکعت سے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا ایمان باقی رہے گا. ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، کتنے فتنے ہم سب جانتے ہیں، ایسے وقت اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر کرنی چاہیے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کیا ہم اپنے یعنی دل سے اقرار کرتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، پتہ نہیں ہمارا ایمان بھی صحیح ہے کہ نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اپنے کو اچھے ماحول میں رکھنا، شکریہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی ایسے ماحول میں نہ جائے. آپ کے پاس اچھی، مثلاً آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، پیسے ہیں، بہت بڑی رقم، بڑی مقدار میں رقم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بازار میں ادھر ادھر وہ رقم لے کے نہیں گھومتے ہیں، بلکہ ایسی جگہ جانے سے ڈرتے ہیں جہاں چوری کا خطرہ ہو، بلکہ آپ اس رقم کو لے کر کے فوراً آپ کسی گھر میں جا کر کے کسی محفوظ جگہ میں اس کو چھپا دیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ چوری نہ ہو جاوے. تو اسی طرح ایمان کا شکریہ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں پر ہمارا ایمان ضائع ہو جائے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے. اچھے ماحول میں رہنا, مسجدوں میں رہنا, جہاں دین کی محنت ہو رہی وہاں رہنا, علماء کرام کے ساتھ رہنا, ان کی مجالس میں بیٹھنا, فضائل کے حلقے ہوتے اس میں بیٹھنا, اللہ کے راستے میں جانا, گھر کے اندر بھی ہم اچھا ماحول بنائیں, وہاں فضائل کی تعلیم کریں, قرآن حدیث کی تعلیم کریں, اللہ کا ذکر کریں, ٹائم ٹیبل بناویں, درود شریف کب پڑھیں گے, استغفار کب پڑھیں گے, تیسرا کلمہ کب پڑھیں گے, قرآن پاک کب پڑھیں گے, توبہ استغفار کب کریں گے, کھانے پینے کے لیے ہم ٹائم فکس کرتے ہیں, سونے کے لیے ٹائم فکس کرتے ہیں, تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے. یہ سب وہ اعمال ہیں جو ہمارے ایمان کو محفوظ رکھیں گے, باقی رکھیں گے. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے چوتھے پارے کی, انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح اور مطلب بیان کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے تقوی اختیار کرو. تقوی کا اصل معنی ہوتا ہے ڈرنا, جیسے میں نے ابھی چند مثالیں دی ہیں. آدمی کے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہر وقت اس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا, میری اس چیز کا کیا ہوگا. تو اسے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرنے میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی غلط کام ایسا نہ کریں جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہوں. آپ جانتے ہیں ہم بچوں کو یا اپنے دوست کسی کو کوئی ہدیہ کے طور پر کوئی چیز دیتے ہیں, اب وہ آدمی غلط کام کرتا ہے تو کبھی ناراض ہو کر کے وہ چیز دینے کے بعد واپس لے لیتے ہیں. تو ہم یہ بھی سوچیں, اللہ معاف کرے, دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. نعوذ باللہ, بہت سے لوگ پوری زندگی ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو کے جاتے ہیں, جیسا کہ الٹا بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں لیکن اللہ معاف کرے ان کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اپنے قرآن کو بھول جاتے ہیں, اتنا بھول جاتے ہیں کہ دور کر کے بھی یاد نہیں ہوتا, بالکل قرآن بھول جاتے ہیں. یہ اصل میں ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے. صرف ہم اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو, کوئی ایسا کام مت کرو جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. کبھی کبھی مان لیجیے کوئی کام جائز بھی ہوتا ہے, شرعاً اجازت بھی ہوتی ہے, لیکن ہماری نیت میں خرابی ہوتی ہے, ہم نفس ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. بعض جائز کام کرتے ہیں لیکن نفس کو خوش کرنے کے لیے, نہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو بعض وقت ہم کیا سوچتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے تو سوسائٹی والے ہم کو طعنہ دیں گے کہ آدمی بے نمازی ہے. اگرچہ اپنے آپ کو طعنہ سے بچانا اچھا کام ہے لیکن نماز کا یہ مقصد نہیں ہے. نماز تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کی بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ پاک 24 گھنٹے ہم کو ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نواز رہے ہیں, ہم سے 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ کی نعمت کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ تو حقیقت میں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اگر اللہ پاک کوئی نعمت نہ بھی دیتے تب بھی ہم اللہ کے بندے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے بندگی کرنا, عبادت کرنا. ایک بزرگ نے ایک غلام خریدا. غلام خریدنے کے بعد پوچھا, تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا, مالک جو بھی میرا نام رکھیں گے وہ میرا نام ہے. تو پوچھا, کیا پہنو گے؟ کہا, مالک جو بھی پہنائیں گے وہ میں پہنوں گا. کیا کھاؤ گے؟ جو بھی کھلائے. ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا, مالک جو کھلائیں گے جو پلائیں گے. تو بزرگ نے پوچھا, تیرے دل میں تیری اپنی بھی کوئی تمنا ہے, تیری اپنی کوئی خواہش ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ اگر میرے دل میں میری اپنی تمنا ہو تو میں آپ کا غلام کہاں رہا, میں تو اپنے نفس کا غلام ہوا. تو بزرگ رو کر کے اسے کہنے لگے کہ واقعتاً تو نے مجھ کو اپنے مالک کی غلامی سکھا دی ہے. کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اپنے کوئی چاہت نہیں ہوتی, وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک جو چاہتا ہے میں اس کے لیے قربانی دوں. چاہے اس کا حکم ہے کہ روزہ مت رکھو, اچھا جب اس کا حکم ہے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے روزہ مت رکھو تو روزہ نہیں رکھے گا. نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, کوئی ایسی وجہ یا سبب یا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کر دے تو نماز نہیں پڑھے گا. نماز پڑھنا نہ پڑھنا, روزہ رکھنا نہ رکھنا, کھانا کھانا نہ کھانا, کپڑا پہننا نہ پہننا, تجارت کرنا نہ کرنا جو بھی عمل ہو کرنے کی قبیل سے ہو یا نہ کرنے کی قبیل سے ہو سب کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. تو فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو. صرف ڈرنا کافی نہیں ہے بلکہ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اتنا ڈرو جتنا اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے. تھوڑا بہت تو تقویٰ ہے تبھی تو ہمارے پاس ایمان ہے. اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, صرف تقویٰ کا حکم نہیں دے رہے ہیں, کامل تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں. آدمی کے پاس تقویٰ ہوتا ہے, ہدایت ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں. تو جس کے پاس جتنے کمال درجے کا, کامل درجے کا تقویٰ و ایمان ہدایت ہوتی ہے تو وہ ہر حکموں کو پورا کرتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے. الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں. ہم مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ اگر ایمان نہ ہوتا تو کیوں آتے؟ مسجد کے اندر آنا یہ ایمان کے, تقویٰ کے موجود ہونے کی علامت ہے. ہم سب روزے دار ہیں انشاءاللہ. ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمارے روزے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. ہم چپکے سے کھا پی سکتے ہیں. ہم وضو کرتے ہیں تو کل کہتے ہوئے پانی کو حلق میں ڈال سکتے ہیں, کوئی نظر نہیں آتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو وضو کے وقت, کل کرنے کے وقت احتیاط کرتے ہیں کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تقویٰ کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, ہدایت کی وجہ سے. اللہ معاف کرے, ہم نے عربوں کو دیکھا ہے, ان کو پتہ ہے رمضان مبارک ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے. ایمان ہے, تقویٰ ہے, تبھی تو سارے اعمال کرتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے اعمال ہم چھوڑتے بھی ہیں, بہت سے گناہ ہم کرتے بھی ہیں. تو یہ بہت سے اعمال چھوڑنا اور بہت سارے گناہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تقویٰ ہے لیکن ناقص ہے, مکمل نہیں ہے. ایمان ہے لیکن کمزور ہے, ہدایت ہے لیکن ناقص ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ, اتنا ڈرو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جان بوجھ کر گناہ نہ کرے. اگر نفس شیطان کی شرارت سے گناہ ہو جائے تو جب تک توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے تب تک ہم کو چین نہ آئے. جیسے آدمی راستے پر چلتا رہتا ہے, کہیں ٹھوکر لگ گئی یا پاؤں پھسل گیا اور گر گیا اور کپڑے وغیرہ گندے ہو گئے, تو آدمی ایسا نہیں کرتا ہے بازار میں گھومتا ہے, سب کو دکھاتے پھرتا ہے, دیکھو میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں, بلکہ جلدی سے بھاگتا ہے, جا کر کے پاکی صفائی کرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اسی طرح جب گناہ ہو جائے تو فوراً نفس کو سمجھائے اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کسی بھی وقت موت آ جاوے. جب موت آئے گی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اگر اس گناہ کے ساتھ میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے یہ گناہ کیوں کیا ہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہ کل توبہ کروں گا, نماز سے وقت کروں گا, رمضان میں کروں گا, تہجد کے وقت کروں گا, یہ نفس کا دھوکہ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. آپ کو کیا پتہ وہ وقت آئے گا یا اس سے پہلے موت کا وقت آئے گا؟ اچھے اچھے لوگ, صحت مند لوگ دنیا سے جاتے ہیں, ڈاکٹر لوگ بھی مرتے ہیں, بیمار لوگ بھی مرتے ہیں. صحت لوگ, مولانا عمر صاحب پالن پہ حضرت فرماتے تھے وہ بیمار ہو گئے تھے, بہت خطرناک بیماری, بہت سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ چند دن کے بعد تم مر جاؤ گے. جب وہ مولانا قصہ بیان کرتے تھے وہ فرماتے وہ سارے ڈاکٹر مر گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. دنیا میں جانے کا کوئی وقت نہیں, کوئی ترتیب نہیں ہے. دنیا میں پہلے دادا آتے ہیں, باپ آتے ہیں, بیٹا پوتا, لیکن جانے کا کوئی ترتیب نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے ان کو اولاد بہت دی تھی, فرماتے تھے 100 اولاد کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے, اتنی اولاد تھی ان کی. تو یہ نفس و شیطان ہمیشہ ہمارے خلاف دھوکہ دیتے ہیں, کبھی نفس ہمارے لیے خیر نہیں چاہتا. نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی, بلکہ حدیث میں فرمایا کئیس اور سمجھدار وہ ہے جو نفس کی مخالفت کرتا ہے, نفس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر شیطان نفس کو کنٹرول کرتا تو ملعون نہ ہوتا, فوراً اللہ کے حکم کو مان لیتا. کہتے ہیں سارے انسانوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے, لیکن شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. اس سے اپنے نفس کو دبانا, اتنا تقویٰ حاصل ہو جاوے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا سکے اور احکامات کو پورا کر سکے. ہم اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر مال و دولت کے اعتبار سے لوگوں کے الگ الگ درجات ہیں. ایک آدمی کے پاس دو چار پاؤنڈ ہے, دس پندرہ بیس پاؤنڈ ہے, اس کے پاس پیسہ تو ہے, مال ہے, لیکن ہم میں سے کوئی آدمی اس کو مالدار نہیں کہتا. پبلک میں بھی, سوسائٹی میں بھی اس کو کوئی مالدار نہیں کہتا, شریعت میں بھی اس کو کوئی مالدار نہیں کہتا. اس کے اوپر نہ زکوٰۃ فرض ہے, کوئی چیز فرض نہیں ہے. اب تھوڑا سا اور آگے چلیے, ایک آدمی کے پاس دو چار سو پاؤنڈ ہے, ایک ہزار پاؤنڈ ہے, اچھا ہے, پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیسے والا ہے, ہم اس کو شاید کہیں گے تھوڑا سا مالدار ہے, لیکن شرعاً وہ مالدار نہیں ہے, اور ہماری پبلک میں بھی عموماً اس کو مالدار نہیں کہا جاتا ہے. اس تھوڑے سے پیسے کے ذریعے سے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اور دوسرے واجبات جو مال سے متعلق ہے وہ فرض نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے ہے, وہ اپنی ضروریات پوری کرے گا, بیوی بچے اور رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرے گا, تھوڑا سا پیسہ ہے, اس کو مالدار نہیں کہا جاتا. اب اور تھوڑا سا آگے چلیے, کسی کے پاس ہزاروں پاؤنڈ ہیں, وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے, فیملی کی بھی ضروریات پوری کر سکتا ہے, اور ان سب کے بعد اس کے پاس کچھ مال باقی بھی رہتا ہے, جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, صدقۃ الفطر فرض ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, قربانی واجب ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہم بھی اس کو مالدار کہتے ہیں, شریعت بھی اس کو مالدار کہتی ہے. لیکن یہ آدمی بہت زیادہ مالدار نہیں ہے, صرف اپنے ضروریات پوری کرتا ہے, فیملی کی اور کچھ دوست احباب کے تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیتا ہے, لیکن آگے بھی بہت سارے درجات ہیں مالداری کے. بعض اتنے مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس مال و دولت اتنی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہاں خرچ کیا جائے, بہت پیسے ہوتے ہیں, لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں, مسجدوں میں دیتے ہیں, لوگوں کو حج کے لیے بھیجتے ہیں, دینی کام کے لیے بھیجتے ہیں, اتنا خرچ کرتے ہیں, ان کے پاس مال و دولت اتنی ہے کہ ان کو خطرہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ چل کر کے وہ فقیر بنیں گے. تو اسباب کے اعتبار سے اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اسباب کے اعتبار سے ایسے لوگوں کے بارے میں ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ پوری زندگی مالدار رہیں گی, یہ غریب نہیں بنیں گے. تو بس اسی طرح, یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے میری طرف سے, اسی طرح دین کے بھی طبقات ہیں, ہدایت کے بھی طبقات ہیں, درجات ہیں, ایمان کے بھی درجات ہیں. بعض دنیا میں مسلمان ایسے ہیں جو صرف دو مرتبہ سال میں مسجد میں آتے ہیں, دو عید کی نماز کے لیے, پورے سال میں صرف دو مرتبہ. اللہ تو معاف کرے, بعض ایسے بھی ہیں جو دو مرتبہ بھی نہیں آتے. ہم نے ایسی ایسی فیملیوں کو دیکھا ہے, بلکہ معاف کیجیے گا, گجراتی فیملیوں کو دیکھا ہے دوسرے ملکوں کے اندر, چار اولاد ہے, سب کے سب مرتد ہو گئے, غیروں کے ساتھ شادی کر, اور وہ خود سالوں سال سے مسجد نہیں دیکھی ہے. تو ایمان ہے, ہم نہیں کہتے وہ تو مرتد ہو گیا, لیکن باپ تو مسلمان ہے. بہت سے لوگ کلمہ پڑھ لیا, جیسے میں نے شروع میں کہا, ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہے, انشاءاللہ کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے گا, ہم اس کو بھی ایمان والا کہتے ہیں. لیکن ہمارے سوسائٹی میں کوئی آدمی اس کو دیندار نہیں کہتا, شریعت اس کو دیندار نہیں کہتی, اگرچہ اس کے پاس ایمان موجود ہے. اسی طرح بال ہیں, ماشاءاللہ نمازیں پانچوں پڑھتے ہیں, کچھ تلاوت بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, کچھ فرائض بھی ادا کرتے ہیں, لیکن بہت سی مرتبہ نماز چھوڑتے بھی ہیں, فجر وہ غائب ہوتے ہیں, تجارت کے وہ غائب ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, آنکھوں سے خیانت بھی کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. تو ہمارے عرف کے اندر اس آدمی کو بھی, اور شریعت کے اندر بھی اس آدمی کو بزرگ اور دیندار اور متقی نہیں کہا جاتا, اگرچہ اس کا ایمان اور دین پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہاں, ایک آدمی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سارے احکامات ادا کر رہے, پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے, اور دھیان کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے, جلد بازی کے ساتھ نہیں, سارے فرائض ادا کرتا ہے, روزی بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حقوق بھی ادا کر رہا ہے, اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے, سارے اعمال کر رہا ہے, لیکن وہ جو ساری محنتیں دین کی کر رہا ہے, ان محنتوں کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہے. امت کے اندر دین زندہ ہو جائے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, صرف اپنی ذاتی عبادتوں میں مشغول ہے. ہم سب اس کو بزرگ کہتے ہیں, شریعت بھی اس کو بزرگ کہتی ہے, وہ متقی آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, نمازی ہے, سارے اعمال اس کے اندر موجود ہیں, لیکن یہ بھی کمال تقوی نہیں ہے. آگے چوتھا درجہ ہے کہ آدمی ساری عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ رات دن اس فکر میں ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے زندہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء کرام صرف عبادت کرنے نہیں آئے تھے بلکہ عبادت کو زندہ کرنے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے لوگ دشمن بنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دشمن بنے, دوسرے انبیاء کرام کے لوگ دشمن بنے. کیوں دشمن بنے؟ عبادت کی وجہ سے نہیں, دعوت کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے شرک کو چھوڑ کر توحید اختیار کی تھی, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے شرک کو چھوڑنے کی اور توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دی تھی. ساری دنیا کا دین کیسے زندہ ہو جائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر تھا. جنت میں جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے, قوم کو امت کو لے کر جنت میں جانا یہ کمال کی بات ہے. دیندار بننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, امت کو قوموں کو ہدایت کا سبب بننا یہ کمال کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, خاتم الانبیاء تھے. ہم سب کا ایمان ہے, اگر ہم آپ کو صرف نبی مانتے ہیں اور خاتم النبی نہیں مانتے تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو ہے ہی کافر, ایمان سے نکل گیا. اگر کوئی دوسرا آدمی اسے دلیل پوچھے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, وہ دلیل پوچھنے والا بھی ایمان سے نکل جاتا ہے. ختم نبوت اتنی پکی بات ہے, قطعی ہے, اس پر شک کرنا جائز نہیں. شک کرنے سے بھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے. جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو قیامت تک یہ دین کیسے زندہ رہے گا؟ ختم نبوت کا, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دین کو زندہ کرنے کی ہم سب محنت کریں. اس کے بغیر ہم کامل متقی نہیں بن سکتے. یہ جو میں نے چند مثالیں دیں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں نے مال کی مثال دی, اسباب کے درجے میں آخری درجے کا جو مالدار ہے انشاءاللہ کبھی غریب نہیں بنے گا, تو اسی طرح تقوی کے اعتبار سے جو آخری درجہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آدمی اپنی ذات سے پورے دین پہ چل رہا ہے, ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ صرف اپنی بستی میں نہیں, اپنے ملک میں نہیں, بلکہ اپنے زمانے کی دنیا میں نہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے اندر دین کیسے زندہ ہو جائے. زندہ تو اللہ پاک کریں گے, باقی تو اللہ پاک رکھیں گے, لیکن وہ فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, محنتیں کرتا ہے, بولتا ہے, لوگوں کو لگاتا ہے. تو جو آدمی اس کامل درجے کی دین کی محنت کرے گا, اسباب کے درجے میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایمان سے مرتد نہیں ہوگا. یہ ایمان کا شکر ہے, اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اور اس ایمان کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے یہ عملی شکر ہے. انشاءاللہ یہ آدمی مرتد ہو کے نہیں مرے گا. اللہ معاف کرے, اللہ حفاظت فرمائے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے, اللہ کو قدرت تو ہے, لیکن اسباب کے درجے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ کمال تقویٰ ہے. اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم ہرگز مت مرو مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. تو جب کمال تقویٰ ہوگا اور آدمی 24 گھنٹے اطاعت والی زندگی گزارے گا تو امید ہے کہ جب بھی اس کو موت آئے گی تو اللہ کی رضا والی موت آئے گی. جیسے کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے, جیسے آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے موت آتی ہے, اور جیسے موت آتی ہے ویسے ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب جو آدمی 24 گھنٹے اپنے ایمان کی, گھر والوں کے ایمان کی, بستی والوں کے ایمان کی, سارے امت کی ہدایت کی فکر کرتا ہے, تو یہ عامتاً ممکن نہیں ہے کہ وہ آدمی خود ہدایت سے محروم ہو. تو اللہ پاک اس آیت کے اندر ہم سب کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہم سب اتنی محنت کرے کہ ہم سب کو کمال تقوی حاصل ہو جائے. ہر حالت میں ہمارے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اب آدمی گاڑی چلا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی گاڑی میں نہیں, تنہا ہے آدمی, کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, گھر کے اندر ہے, کوئی ساتھ میں نہیں ہے. اور آج کل چھوٹا دجال ہمارے ساتھ ہر وقت پاکٹ میں رہتا ہے. تو اگر کمال تقویٰ ہوگا تو یہ تقویٰ, اللہ کا دھیان, اللہ کا ذکر اس کو گناہ سے روکے گا. سوچے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خالق دیکھ رہا ہے, مالک دیکھ رہا ہے, وہ تیرے دل کے وساوس کو بھی دیکھ رہا ہے, تو اللہ کا یہ دھیان اس کو گناہوں سے روکے گا. اگر کمال تقویٰ نہیں ہوگا تو یہ سوچے گا اللہ پاک نہیں دیکھ, کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں, اللہ کا دھیان نہیں ہوگا. یا ہوگا تو نفس شیطان کہے گا, دھوکہ دے گا کہ اب گناہ کر لو, لذت لے لو, بعد میں توبہ کر لو, اللہ پاک غفور الرحیم ہے. حالانکہ ہم سب کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو کریم آقا ہوتا ہے, جو محسن آقا ہوتا ہے, اس کی احسان اور اکرام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی نافرمانی کے لیے ہمت نہیں کرتا. میرا مالک ہے, میرا کریم آقا ہے, میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ ہمارا دل کہتا ہے, ہمارا دل و دماغ ہم کو سمجھاتا ہے, اتنا بڑا محسن, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ انہو ربی احسن مثوائے, یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا. تو اگر ایمان ہوگا, کامل ایمان ہوگا, تقویٰ ہوگا, تو یہ نہیں سوچے گا کہ میں گناہ کر کے لذت حاصل کر لوں پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ لوں گا, بلکہ اس کا ایمان کہے گا, اس کا دل و دماغ کہے گا کہ وہ محسن حقیقی ہے, اللہ پاک ہمارے محسن حقیقی ہیں, ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں, اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آپ کو بچاؤں گا, میرا مالک خوش ہوگا اور زیادہ دے گا. اس وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ماہ مبارک ہمارے ماشاء اللہ تقریباً 10 دن ختم ہونے والا ہے, جو کچھ ہم نے کیا اللہ کی توفیق سے کیا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو قبول فرما لے. باقی جو ایام باقی رہ گئے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام عطا فرمائے. جو باتیں یہاں کہیں گئی ہیں یہ بیان نہیں ہے, بیان نہیں ہے, یہ موت کی فکر ہے, آخرت کی فکر. ہم سب کو معلوم ہے موت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. آخرت کا سفر ہے, بہت لمبا سفر ہے. دنیا میں کبھی مصیبت آتی ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کی خیر خواہی کرتا ہے. قبر کے اندر, میدان حشر کے اندر, اگر خدا نخواستہ خون کے آنسو بھی روئیں گے نا تو کوئی حرام نہیں کھائے گا. بہت لمبا سفر ہے اور بہت خطرناک سفر ہے. کوئی آدمی یہاں سے اگر مانچسٹر جا رہا ہے, لندن جا رہا ہے, تھوڑی بہت تیاری کر کے چلا جاتا ہے, لیکن اگر دوسرے ملک جانا ہے تو زیادہ تیاری کرتا ہے. یہاں تو دوسری دنیا میں جانا ہے, دوسری آخرت میں جانا ہے, کتنا لمبا سفر ہوگا. آدم علیہ السلام کے زمانوں کو لیجئے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانوں کو لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کو لیجئے, وہاں اس زمانے کے لوگ جو مر چکے آج تک قبر کے اندر ہیں. اگر وہ ایمان والے ہیں, اعمال صالحہ والے ہیں, تو خوش نصیب ہیں, قبر کے اندر بھی جنت موجود ہے. اگر خدا نخواستہ الٹا معاملہ ہے تو بس اللہ ہی رحم کرے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جب آدمی کسی عمل کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس ماہ مبارک کی برکت سے بقیہ 11 مہینوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل کو زندہ فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان مبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے, اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا. تو اسی طرح ہم سب بھی نیت کرے اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان, اللہ کی قدرت پر یقین, ہماری کمزوری پر بھی یقین, لیکن اللہ کی ذات سے یقین کہ اللہ پاک جیسے صحابہ کرام جو کفر کے اندر مبتلا تھے ان کو کفر سے نکال کر ایمان دے سکتا ہے, کمال درجے کا تقویٰ دے سکتا ہے, تو اللہ پاک ہمیں بھی دے سکتے ہیں, ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کامل ایمان دے سکتے, کامل تقویٰ دے سکتے ہیں. لیکن ہمیں طلب کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, جیسے سلمان فارسی نے طلب تھی, سچی طلب تھی کہ مجھ کو صحیح ہدایت ملے. تو اللہ, علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے 7 یا 8 مرتبہ مذہب بدلا, کبھی مجوسی, کبھی یہودی, کبھی نصرانی, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھا ان کے اندر سچی طلب ہے تو ان کی عمر کو اتنا زیادہ کیا کہ کم از کم 250 سال کی زندگی تھی ان کی. طلب تھی تو اللہ پاک نے راستہ کھول دیا. ہم بھی انشاءاللہ طلب دکھائیں گے, اللہ پاک اپنی قدرت سے ہمیں پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پر زندہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی پورے دین پر استقامت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو دل سے لگا کر اس کو زندہ کرنے کی اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی زندگی میں بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.